أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين، العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عليكم بمكارم الأخلاق فإن الله بعثني بها، ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلم، وأن تصل عمن قطع، وتعطي عمن حرم، وتعود إلى من لا يعود. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اخلاق کی تعریف اور اخلاق کے مفہوم کو بیان کیا گیا روایات کی روشنی میں اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں، اور ساتھ ساتھ علماء اخلاق نے جو اخلاق کا مفہوم اور تعریف بیان کی ہے وہ مفصلاً بزرگان کی زبانی اور معتبر اور مستند کتابوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ جملہ عرض کیا کہ حقیقت میں کوئی شخص اگر اخلاق کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں اگر اخلاق کو اپنانا چاہتا ہے تو اخلاق کے لیے جو تصویر پیش کی ہے اسلام نے، اخلاق کے لیے جو مجسم نمونہ خالق دو جہان نے بشریت کے لیے عطا کیا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. لہٰذا رسول اللہ کی زندگی کے آئینے میں مکمل طور پر اخلاق کی جو تصویر ہے، اخلاق کی جو صورت ہے، اخلاق کی جو شکل ہے، وہ مجسم ہو کر رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں تمام اخلاقی قوانین، اخلاقی دستورات اور اخلاقی تمام فضائل و کمالات جو ہے وہ اس کا مجسم جو نمونہ ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. لہٰذا ہمیں اخلاق کو سمجھنے کے لیے اور اخلاقی زندگی کو اپنانے کے لیے سرور کائنات کی زندگی کا مطالعہ نہایت ضروری ہے، اور پیغمبر کی زندگی میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کو پانے کے لیے، خدا کی رضا کو پانے کے لیے، تقرب اللہ کو پانے کے لیے کس طرح ایک مومن کو زندگی کرنی چاہیے اور کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اور مکمل جو کامل نمونہ ہے، جامع نمونہ ہے، مفصل جو نمونہ ہے پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور تمام کائنات کے مومنین کے لیے، وہ سرور کائنات کی زندگی ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار رحمت للعالمین کی زندگی کو سمجھنے کی تاکید کی ہے اور ان کی زندگی کو اپنانے کی تاکید کی ہے اور ان کو زندگی کو نمونہ قرار دینے کی تاکید کی ہے. وہ ہستی جو مجسمہ اسلام ہے، مجسمہ شریعت ہے، مجسمہ اخلاق ہے، مجسمہ کمال ہے، تمام انسانی زندگیوں کے کمالات، فضائل اور خوبیاں یکجا ہو کر جس کی زندگی میں ملتی ہے وہ سرور کائنات کی زندگی ہے. لہٰذا جو شخص کمال کو پانا چاہتا ہے اور جو ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ پیغمبر کی زندگی کو نہ سمجھا جائے، پیغمبر کی زندگی کے بہترین نمونے سامنے رکھ کر پیغمبر کی زندگی کی روشنی میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے دیے ہوئے اعلیٰ نمونوں پر عمل کرتے ہوئے جب تک زندگی بسر نہیں کریں گے تو وہ نہ وہ اخلاقی زندگی بسر کر سکتا ہے نہ وہ ایک کامیاب زندگی کو جو ہے وہ پا سکتا ہے. لہٰذا بہترین زندگی کا جو اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور انسانی کامیاب زندگی اور حیات کا جو نمونہ ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بارہا فرمایا گیا کہ تم پیغمبر کی زندگی کو اپناؤ اور ان کے دیے ہوئے اصولوں پر، उनके दिए हुए दस्तूरात पर और उनकी जामे और कामिल ज़िंदगी को अपने नमूना करार देकर अपनी ज़िंदगी को बसर करोगे तो यकीनन कामयाबी जो हो पाएंगे। हकीकत में पूरी बशरियत के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है पैगंबर की ज़िंदगी नमूना और उल्गू, लेकिन ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए और मोमिनीन के लिए जो अखलाकी नमूना है और तमाम इंसानी ज़िंदगी के कमालात का जो नमूना है और इंसानी तमाम अकदार का जो नमूना और जो मुजस्सम है अखलाक है, मुजस्सम है कमालात है, यानी तुम अगर नमूना चाहते हो इबादी ज़िंदगी में, अखलाकी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए, चाहे वो सियासी इंसान है तो सियासी ज़िंदगी के लिए भी नमूना है, चाहे वो इबादत गुजार एक इबादी ज़िंदगी है तो इबादत के लिए बेहतरीन नमूना, चाहे वो एक अखलाकी ज़िंदगी बसर करना चाहता है तो अखलाकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन अखलाकी नमूना, चाहे वो इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करना चाहे तो इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी बेहतरीन नमूना पैगंबर की ज़ात है। इसी तरह से वो इनफरादी ज़िंदगी या घरेलू ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने खानवादे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन जो ज़िंदगी इस्लाम ने मुआरफ़ी किया है, कुरान ने मुआरफ़ी किया है, हर लिहाज से जो कामिल और जामे ज़िंदगी है वो सरवर कायनात की ज़िंदगी है उन लोगों के लिए जो खुदा की ज़ात पर उम्मीद रखते हैं, कयामत पर ईमान रखते हैं, वज़कर अल्लाह कसीरा और कसरत के साथ खुदा को याद करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन जो नमूना है वो पैगंबर की ज़ात है। जो कुछ रसूलुल्लाह तुम्हें दे उसे ले लो, यानी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैयार सरवर कायनात है। पैगंबर जो तुम्हें दे रहा है वाजिबात की सूरत में, मुस्तहबात की सूरत में, शरीयत की तालीमात की सूरत में, अखलाकी उसूलों की सूरत में, मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं को सामने रखते हुए जो कुछ तुम्हें पैगंबर दस्तूर दे रहे हैं अखलाकी तौर पर या फिक्ही तौर पर, मुख्तलिफ जो पैगंबर की ज़िंदगी में तुम्हें उसूल दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, इन उसूलों को अपना लो, अखलाकी कमालात को पैगंबर की ज़िंदगी से ले लो, और जितने भी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इबादत किस तरह करनी चाहिए ये पैगंबर की ज़िंदगी से ले लो, लोगों के साथ किस तरह मिलना चाहिए, किस तरह बर्ताव करना चाहिए, ज़िंदगी का तर्ज़ मुआशरत का जो तरीक़ा है वो पैगंबर की ज़िंदगी से ले लो। लिहाजा कितना कामिल और जामे आयत है, पूरी ज़िंदगी को लेने के लिए जो नमूना दिया गया वो पैगंबर की ज़ात है। मा आताकुम रसूल फखुजूहू, जो कुछ रसूलुल्लाह तुम्हें दे उसे तुम ले लो, उसे अपना लो, उसको जो है ना तुम अपने लिए नमूना जो और उसको आइडियल जो है ना वो करार दे दो। वमा नहाकुम अनहु फनतहु, और जिस चीज़ से रसूलुल्लाह तुम्हें मना करें रोकें उससे जो है ना वो रुक जाओ, यानी तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हो, तुम्हारे सामने हयात रसूलुल्लाह हो, देखो पैगंबर क्या करते थे उसे करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, और कौन से ऐसे उमूर है जो पैगंबर पसंद नहीं करते थे, अंजाम नहीं देते थे, मना करते थे, उन सब से जो है ना वो रुक जाओ। अगर ऐसी ज़िंदगी तुमने की तो प्यारी ज़िंदगी मिलेगी, कुरान की इस्तलाह के मुताबिक हयात तय्यबा तुम्हें मिलेगी, पाकीज़ा ज़िंदगी उस इंसान को नसीब होगी जो पैगंबर की ज़िंदगी को अपनाता है और पैगंबर की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना और उलगू जो है ना वो करार देता है। तो पिछले दर्स में मैंने आपके खंड में अर्ज़ किया था मुख्तलिफ रिवायात में जो पैगंबर की सिफात जिक्र हुई है और हमारे जो मुख्तलिफ मुअर्रिखीन है और पैगंबर की ज़िंदगी और हयात रसूलुल्लाह और सीरत रसूलुल्लाह लिखने वाले जो मुअर्रिखीन है और ख़ास तौर पर जो हमारे अखलाकी किताबें लिखने वाले जो उलमाए अखलाक हैं उन्होंने पैगंबर की जो अखलाकी सिफात को बयान किया है उनमें से कुछ सिफात आपके सामने पिछले दर्स में अर्ज़ किया है। अभी जो है मज़ीद पैगंबर की जो अखलाकी सिफात है वो आपकी खिदमत में जो है वो बयान करना चाहता हूँ। पैगंबर की जो है वो अखलाकी पहलू और अखलाकी जो सिफात है वो सईद अब्दुल्लाह शुब्बा ने जो नकल किया उसके अल्फाज आपके खिदमत में बयान कर रहा हूँ। यऊदुल मर्ज़ा व यशहदुल जनाइज़, यहाँ तक कल पहुँचे थे कि पैगंबर दूर दराज जाकर बीमारों की आयादत करते थे, आयादत करना और अहवाल पुरसी के लिए जाना और जब भी कोई मोमिन बीमार हो जाए तो उसकी खबर के लिए जाना, यह सीरत रसूल है, यह सुन्नत रसूल है जिसकी तफसील आपके खंडन में अर्ज़ किया। व यशहदुल जनाइज़, और तशी जनाजे में शिरकत फरमाते थे और बेशख्स नफीस खुद भी शिरकत फरमाते थे और हमें भी जो है नमाज जनाजे में शरीक होने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है, बहुत ज़्यादा जो है तलकीन की है और बहुत ज़्यादा इसका अजर व सवाब जो है वो बयान किया गया है। लिहाजा पैगंबर की सुन्नत पर, पैगंबर की सीरत पर अमल करने वाले मोमिनीन के लिए ज़रूरी है جہاں کہیں بھی اگر کسی مومن کی وفات کی اگر خبر ملتی ہے تو وہاں اس کی تسلیت کے لیے چلے جائیں، ان کی تعزیت کے لیے چلے جائیں، انہیں تسلیت دیں، ان کے مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی جو ہے نا وہ کریں، اور خاص طور پر جب جنازے کے تشییع کا وقت ہو تو اس کی تشییع جنازے میں شریک ہونا یہ سنت رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، اور یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ وسیلہ ہے۔ مزید جو ہے پیغمبر کی سنت اور سیرت کو، پیغمبر کی اخلاقی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَمْشِي بَيْنَ أَعْدَائِهِ وَحْدًا بِلَا حَارِسٍ، پیغمبر کسی سے ڈرتے نہیں تھے سوائے خدا کے، پیغمبر کسی بھی بڑے سے بڑے جو بہادر ہے، شجاع ہے یا دشمن ہے، کسی سے ہراساں نہیں ہوتے تھے، لہذا دل میں خوف خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ رکھنا، ڈر نہ رکھنا، یہ پیغمبر کی صفت ہے۔ نہجُ البلاغہ مولا کائنات کا فرمان ہے وَلَا يَرْجُوَنَّ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ، یعنی کسی پر امید نہ رکھو سوائے پروردگار کے، تمہاری دل میں امید خدا کی ہونی چاہیے، اور پھر کسی سے ڈرو بھی نہیں، ایک اپنے گناہوں سے ڈرو، اس کے عاقبت سے، اس کے انجام سے ڈرو، اور خدا کے خوف، عقاب الہی، عذاب الہی، خدا کے غضب سے، خدا کی ناراضگی سے جنو وہ ڈرو۔ لہذا پیغمبر کی ذات حقیقت میں خوف خدا کا ایک اعلیٰ اور کامل جو ہے نا وہ نمونہ ہے، خدا کے علاوہ پیغمبر کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، خاص طور پر جو بڑے سے بڑے دشمن ہیں ان کے سامنے چل جاتے تھے بغیر کسی پاسدار کے، بغیر کسی محافظ کے، اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہاں روایت میں آیا وَيَمْشِي بَيْنَ أَعْدَائِهِ وَحْدَهُ بِلَا حَارِسٍ، دشمنوں کے درمیان چلتے تھے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، وحدہ تن و تنہا، بلا حارسن، بغیر کسی محافظ کے۔ جیسے آج کل کی دنیا میں بڑے شخصیتیں ہیں ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں، کہیں کوئی گولی چلا دے گا، کوئی کوئی مار دے گا، لہذا پاسدار رکھتے ہیں، محافظ رکھتے ہیں۔ پیغمبر کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تن و تنہا جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے جاتے تھے، دشمنوں کے درمیان چلتے تھے، اور کوئی محافظ اور کوئی پاسدار نہیں رکھتے تھے۔ وَأَشَدُّ النَّاسِ تَوَاضُعًا، پیغمبر کی اخلاقی کمالات میں سے ایک اہم ترین سیرت تواضع ہے، تواضع کی بڑی تاکید کی، تواضع کی بڑی فضیلت بیان کی، اور اس کے مقابل میں تکبر کی اور غرور کی بڑی جو ہے نا وہ مذمت کی، اور تواضع کی اعلیٰ جو نمونہ ہے، کامل جو نمونہ ہے، وہ خود سرور کائنات کی ذات ہے۔ اس قدر تواضع، اس قدر فروتنی کہ ابھی انشاءاللہ ہم روایت میں پڑھیں گے، فقیروں کے پاس بیٹھتے تھے، فقیروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، خاک پر، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور یہاں تک کہ فرماتے تھے مسکین جالس مع المساکین، فقیر جالس مع الفقراء، میں بھی مسکین ہوں، خدا کا مسکین ہوں، در الہی کا مسکین ہوں، اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کو بہت پسند کرتا ہوں، میں بھی فقیر ہوں، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یعنی خدا کی طرح محتاج ہونا یہی میرا فخر ہے، یہی میرا جو ہے نا وہ مباح میرے لیے ابوحت اور عظمت کا سبب ہے، یعنی انسان کی زندگی میں خدا کی طرف مانگنا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا اور خدا سے تقاضا کرنا یہ فخر ہے، یہ انسان کے لیے کمال کا سبب ہے۔ لہذا فرماتے تھے کہ الفقر فخری، فقر اللہ جو ہے وہ میرا فخر ہے اور میرے لیے یہ سب سے بڑی جو ہے نا عظمت ہے۔ لہذا پیغمبر تواضع کے میدان میں بہترین نمونہ اور بہترین جو ہے وہ الگو ہے، تکبر سے، غرور سے بہت زیادہ دور تھے، اور فروتنی اور تواضع جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے، اور غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کو سلام کرنا، غریبوں کے ساتھ کھانا، یہ پیغمبر کی تواضع کی اعلیٰ جو ہے وہ مثال ہے۔ اس لیے مورخین نے فرمایا اشد الناس تواضع، تواضع کی میدان میں سب سے اعلیٰ جو نمونہ ہے تواضع کی، وہ خود سرور کائنات کی ذات ہے۔ ولم يشبع ثلاثه ايام متواليه حتى لقي الله، تین دن مسلسل سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ایک دن کھانا تناول فرماتے تھے اور دوسرے دن پیٹ کو خالی رکھتے تھے، تین دن مسلسل پیٹ بھر کے جو ہے نا کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہاں روایت میں آیا ولم يشبع ثلاثه ايام متواليه حتى لقي الله، تین دن سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں چلے گئے، خدا سے ملاقات کی۔ شاید اس کا مقصد یہ ہو، فقیروں کے غربت کا احساس ہو، مسکینوں کے غربت کا احساس ہو، بھوک کا احساس ہو، جسے روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان غریبوں کے فقر کا احساس کرے، حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ روزے کو واجب کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے یہ ہے لیجد الغنی مس الجوع، تاکہ غنی اور ثروت مند انسان جو ہے وہ بھوک کب احساس کرے، کس قدر بھوک کی وجہ سے غریبوں پر کیا گزرتی ہے، بھوک کی وجہ سے کتنی پریشانی آتی ہے، اس انسان کو کیا پتا کہ بھوک کی وجہ سے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے جو ہمیشہ سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے، جو ہمیشہ ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کو تو جب یہ کہیں گے کہ بھوک کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ لہذا بھوک کی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب قرار دیا، تاکہ ایک ماں جتنے بھی امیر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ پیٹ کو خالی رکھ کر غریبوں کی بھوک اور پیاس کا جو ہے وہ احساس کر سکے، اور ان کی جو ہے مشکلات کا جو ہے تھوڑا سا درک اور احساس کر سکے۔ شاید اور بھی بہت ساری وجوہات جو علماء اخلاق نے بیان کیا، اس بحث میں ہم نے نہیں جانا ہے۔ وَيَأْكُلُ مَا حَذَر وَلَا يُرَدُّ مَا وَجَدَ، یہ ہمارے لیے بہترین ادب ہے اور بہترین اخلاقی نمونہ ہے پیغمبر کی زندگی میں، جو کچھ مہمان حاضر کرتے تھے تناول فرماتے تھے، کسی کھانے کو رد نہیں کرتے تھے، پلٹاتے نہیں تھے، ناپسند کر کے یہ میرے لیے پسند نہیں ہے، یہ میں نہیں کھاؤں گا، اس طرح کی باتیں نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو کچھ سامنے آتے تھے بڑی خوشی کے ساتھ تناول فرماتے تھے اور کھاتے تھے، اور ہر کھانے کو بڑی تعریف کر کے کھاتے تھے، کسی بھی کھانے کی مذمت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ رزق خدا ہے، خدا نے دیا ہوا رزق ہے۔ لہذا جو کچھ پیغمبر کے سامنے رکھ دیتے تناول فرماتے تھے اور اس چیز کی بڑی جو ہے نا وہ تعریف فرماتے تھے۔ وَيَأْكُلُ مَا حَذَر وَلَا يُرَدُّ مَا وَجَدَ، جو کچھ حاضر کیا جائے اسے تناول فرماتے تھے، وَلَا يُرَدُّ مَا وَجَدَ، جو چیز سامنے لایا گیا اسے پلٹاتے نہیں تھے، رد نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يَتَوَرَّعْ مِن طَعَامٍ حَلَالٍ، اور جو بھی حلال روزی ہو، حلال رزق ہو، کسی مومن نے اگر ان کے سامنے لایا ہے تو اس سے پرہیز نہیں کرتے تھے، جو بھی سامنے آتا تھا اسے تناول فرماتے تھے، اور یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کھاتا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ میری مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس قسم کی باتیں نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو بھی سامنے آئے انتہائی خوشی کے ساتھ تناول فرماتے تھے اور حلال غذاؤں کو رد نہیں فرماتے تھے۔ وَيَلْبِسُ مَا وَجَدَا، اور لباس میں بھی جو بھی لباس میسر ہو، جو بھی لباس پیغمبر کے لیے فراہم ہو، اس لباس کو جو ہے نا وہ پہنتے تھے، لباس کے حوالے سے کوئی خاص انتخاب نہیں ہے، جو بھی لباس پیغمبر کے لیے میسر ہو اسے جو ہے نا وہ پہنتے تھے اور اس سے جو ہے نا وہ استفادہ کرتے تھے۔ البتہ روایات میں آیا ہے کہ مستحب ہے انسان زیادہ سے زیادہ سفید لباس جو ہے نا وہ پہنے، خاص طور پر نماز کی حالت میں سفید لباس کا پہننا اور خوشبو لگا کے پہننا اور پاکیزہ لباس کا پہننا یہ سنت نبی ہے اور پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہے۔ وَيَرْكَبُ مَا أَمْكَنَهُ مَرَّةً فَرَسًا وَمَرَّةً بَعِيرًا، جو بھی سواری مل جائے اس پر سوار ہوتے تھے، اور سواری کے حوالے سے کوئی خاص سواری کہ یہ پیغمبر کی سواری ہے، دوسری سواریوں کو رد کر دیں، دوسری سواریوں کو ناپسند کرے، ایسا نہیں، جو بھی سواری مل جائے اس پر سوار ہوتے تھے، کبھی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور کبھی جو ہے نا وہ اونٹ پر جو ہے نا وہ سوار ہوتے تھے، مختلف سواریاں جو ہے نا وہ بدلتے تھے اور مختلف سواریوں کو پسند کرتے تھے، کسی سواری کو رد نہیں کرتے تھے۔ وَيَعُودُ الْمَرْضَى فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے دور دراز تک، مدینے میں اگر پتہ چل جائے کہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے کوئی شخص مریض ہوا ہے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، فی اقصى المدینہ، مدینے کے دور دراز جا کر جو ہے ان کی عیادت جو ہے نا وہ فرماتے تھے۔ پیغمبر کی سیرت میں انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے خیال میں بیان کروں گا، پیغمبر کی زندگی میں یہ سرخی سب سے زیادہ عیاں ہے، سب سے زیادہ آشکار ہے، پیغمبر خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وَيُحِبُّ الطیب، خوشبو سے بہت محبت رکھتے تھے، نماز کے بعد خوشبو لگاتے تھے، مہمانیاں کے یہاں جب جاتے تھے خوشبو لگاتے تھے، اور یہاں تک کہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، کھانے پینے سے زیادہ پیغمبر کا خرچہ خوشبو کے اوپر ہوتا تھا، یعنی اس قدر پیغمبر خوشبو پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے وَيُنفِقُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطِّيبِ أَكْثَرُ مِمَّا يَتَنَاوَلُ، یعنی جو کھاتے تھے پیتے تھے اس سے زیادہ خوشبو پر پیغمبر خرچ کرتے تھے۔ لہذا خوشبو لگانا پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سیرت ہے، خاص طور پر جب نماز کے وقت हम मस्जिद में चले जाएं या नमाज इनफरादी तौर पर पढ़ें, तो खुशबू लगा के नमाज पढ़ने से नमाज की फजीलत में इजाफा होती है, नमाज की अज्र व सवाब, और नमाज जो है वाकई मेराज मोमिन जो है वो बन जाती है। और ख़ास तौर पर फिर मेहमानी में जब जाते हैं, जब किसी के यहाँ चले जाते हैं, तो खुशबू लगा के जाना। वैसे भी सरवर कायनात का बदन मुअत्तर और पैगम्बर की जिस्म अथहर से जो है खुशबू आती थी, लेकिन ज़ाती मुअत्तर के अलावा जो है ना ऊपर से भी जो है खुशबू का लगाना पैगंबर की सुन्नत है और पैगंबर की सीरत है, और इससे इंसान की शख्सियत में और इंसान की फजीलत में जो है ना वो इजाफा भी जो है ना वो होती है। यानी फ़र्ज़ करें कि कोई एक शख्स है और वो नमाज में आ रहा है या कहीं मेहमानी में जा रहा है, किसी भी वजह से उसकी बदन से बदबू आ रही है, गर्मियों के वक्त बदन से जब पसीना आता है तो कपड़े में बदबू पैदा होता है, बदन में बदबू पैदा हो जाती है, तो उस वक्त जो है ना जो सामने आदमी है वो बदबू को एहसास करता है, ऐसे वक्त उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वलो फ़र्ज़ करें वो बड़ी शख्सियत के मालिक है, लेकिन मिसवाक न लगाने की वजह से उसके मुंह से बदबू आ जाए, या कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे होने की वजह से कपड़ों से बदबू आ जाए, या बहुत ज़्यादा जो है ना अरसा गुजरने की वजह से ना नहाने की वजह से बदन से जो है बदबू आ जाए, तो वो उसकी शख्सियत पर बहुत बुरा जो है ना वो असर पड़ता है। लिहाजा ये जो पैगंबर की जो अखलाकी हमारे लिए तालीमात हैं, अखलाकी जो दस्तूरात हैं, इनमें हमारी दुनिया और आखरत दोनों की मसलाहतें पोशीदा और पिनहान है। खुशबू लगाना एक तरह से इबादतों की अज्र व सवाब का इजाफे का बायस है, और दूसरी तरफ से उसकी शख्सियत की अजमत की सबब है, शख्सियत की बुजुर्गी की सबब है, बुलंदी की जो है वो सबब है, और लोगों की नफरतों से भी जो है वो इंसान बच जाता है। वो इंसान जिसकी बदन से बदबू आ रहा हो, मुंह से बदबू आ रहा हो, लिबास से बदबू आ रहा हो, बायस नफरत है, बायस कराहत है, और उसके मुकाबले में बेहतरीन बन ठन के खुशबू लगा के बेहतरीन कपड़े पहन के लोगों के सामने आया है, तो उसकी शख्सियत में और उसकी अजमत में और उसकी चाहत में जो है ना वो इजाफा होता है। इस वजह से खुशबू की बहुत ज्यादा ताकीद जो है वो की गई है। वह युजालिसुल फुकरा व युवाकिलुल मसाकीन, फकीरों के साथ मसाकीन के साथ बैठना और उनके साथ खाना खाना, फकीरों को नवाजना और फकीरों के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना, ये पैगंबर की सीरत है। दुनिया वाले जितने भी अमीर हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, उनके साथ बैठने को पसंद करते हैं, उनके साथ तकर्रुब को, उनके साथ जो है ना वाबिस्तगी को, उनके साथ ताल्लुकात को अपने लिए कमाल समझता है। सरवर कायनात ने जो कमाल हमें बयान किया है वो गरीबों के साथ बैठना कमाल है, गरीबों के साथ मोहब्बत करना कमाल है, गरीबों की मदद करना कमाल है, गरीबों की मुश्किलात को हल करना कमाल है। लिहाजा कमाल वाकई इसे कमाल नहीं कहता कि तुम किसी सेठ को बड़ा समझ कर उसको सलाम करते हो, उसके पास जो चीज़ें हैं उसकी ख्वाहिश यार कल को ज़रूरत पड़ेगी, कल को जो है मदद करेगी, इस ये समझ कर उनके सामने पेश आते हैं। रिवायात में आया है कोई आदमी अगर किसी को अमीर समझ कर, फर्ज करते हैं हमारे इस तरह में सेठ समझ कर अगर सलाम करता है तो ज़हबा सुलसा दीनी, उसके दीन का दो सुल्स चला जाएगा। लिहाजा इस्लाम ने इस वजह से एहतराम वाजिब करार नहीं दिया कि उसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है, या उसके पास जो है ना वो पार्टी है और वो बहुत जो है तुम्हारे बहुत सारे मसाइल को हल करेंगे। इस वजह से एहतराम को इंसानियत की बुनियाद पर एहतराम है, शख्सियत की बुनियाद पर एहतराम है, तकवा की बुनियाद पर एहतराम है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम्हारी जो एहतराम है, तुम्हारी जो ताजीम है, उसका सबब तकवा होनी चाहिए, उसकी सबब दीनी बरतरी होनी चाहिए, उसकी सबब इंसानी कमालात होनी चाहिए, नहीं कि जो है ना किसी के पास पैसा है तो उसका एहतराम किया जाए और उसकी जो है ना वो बहुत ज्यादा उसकी चाहत और मोहब्बत हो, किसी के पास अगर पैसा नहीं है, गरीब है, फकीर, उसे पूछे भी नहीं। ये हमारी जो माशरे की बरतरी बदतरी या अबतरी या हमारे माशरे की जो जुबोहाली की जो सबब हो यही है। हमने पैगंबर की तालीमात को छोड़ दिया है। हर इंसान सेठों के पीछे है, हर इंसान अमीरों के पीछे है, हर इंसान जो है ना जो भी पैसे वाले लोग हैं उनकी जो है ना नारा लगाते हैं, उनको जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन कौन है आजकल की दुनिया में जो गरीबों के पास बैठे, गरीबों के साथ खाएं, गरीबों के साथ मोहब्बत करें। यहां तक कि रिवायात में आया है वह युनाविलुल फुकरा बियदि, पैगंबर अपने दस्ते रिसालत से गरीबों के दहन में लुकमा रखते थे, अपने हाथ से उनको खिलाते थे, न तनहा उनके खाना फराहम करते थे, उनकी जिंदगियों में मदद करते थे, न तनहा साथ बैठते थे, साथ बैठने को पसंद करते थे, बल्कि इस कदर तवाजो, इस कदर फुरुतनी, गरीबों के पास बैठकर अपने दस्त रिसालत से उनके दहन में लुकमा रखते थे। ये इनके कमाल तवाजो है, ये है पैगंबर की अखलाकी सिफात कि न तनहा तुम गरीबों से मोहब्बत करो, उनकी मुश्किलात को हल करो, बल्कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है, कि तुम खाकी इंसानों के साथ बैठोगे, ان کے ساتھ زندگی بسر کرو گے تو اس خاک سے عرش الہی پہ پہنچتا ہے. لہذا خدا ناشتہ اگر فقیر سے نفرت کیا جائے, غریبوں سے دوری اختیار کیا جائے, تو یہ پیغمبر کی سیرت کے خلاف ہے اور یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. پیغمبر کی سیرت جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے, یجالس الفقراء ویوانس المساکین, مسکینوں سے انس اور محبت رکھتے ہیں اور فقراء کو کھلاتے ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر فقیر ہو اور جو پیسے والے ہوں ان سے نفرت کیا جائے, ان سے دوری اختیار کیا جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی تواضع کے ساتھ پیش آئے, ان کے ساتھ بھی احترام کے ساتھ پیش آئے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہو, وہ اہل تقویٰ ہو. تو وہ اہل تقویٰ ہے تو ان کا بھی مقام ہے, ان کے بھی جو ہے وہ منزلت ہے. لہذا اسی لیے پیغمبر کا فرمان ہے, جو بھی شخصیت کے مالک ہے, جو بھی عظمتوں کے مالک ہے, جو بھی بزرگیوں کے مالک ہے, سب کی عزت کرو, سب کا احترام کرو. پیغمبر کا مشہور فرمان ہے, وقروا کبارکم وارحموا صغارکم, تم اپنی بزرگوں کا احترام کرنا, بزرگوں کی تعظیم کرنا اور بچوں سے جو ہے وہ پیار کرنا. لہذا بچوں سے پیار کرنا, بزرگوں کی عزت اور ان کے ساتھ تعظیم کرنا, یہ پیغمبر کی تعلیمات میں ایک اہم ترین تعلیم ہے. لیکن ان میں سے جو انتہائی جو توجہ کی ضرورت ہے, جسے قرآن نے بھی بیان کیا کہ اہل بیت کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا, مسکین کے اوپر خاص قرآن نے انگوش گزاری کر کے فرمایا. یوں تو اہل بیت ہر ایک کو نوازتے ہیں, در اہل بیت سے کون پلٹ کے چلا گیا؟ در اہل بیت پہ سب آتا ہے, اس در سے سب کو ملتا ہے. لیکن تین بندوں کا جو خاص طور پر نام لیا گیا ہے کہ مسکین کا نام لیا اور اسیر کا نام لیا اور یتیم کا نام لیا, کیوں نام لیا؟ یعنی انسان کی توجہ کو مبذول کیا ہے کہ اہل بیت نے سب کو نوازا لیکن خاص طور پر یتیموں کو نوازا, خاص طور پر اسیروں کو نوازا, خاص طور پر مسکین کو نوازا. یعنی جہاں تمام انسان ان پر توجہ دینی چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کے احترام کرنا چاہیے, ان میں سے خاص طور پر یتیموں کو پرورش کرنا. اسی وجہ سے مجھے اچانک مولا کائنات کا فرمان جو ہے وہ یاد آیا, نہج البلاغہ میں ہے, آخری جو مولا کی وصیت نامہ ہے, انتہائی نہج البلاغہ کے اہم ترین ناموں میں سے اور مولا کے وصیت نامہ میں سے ہے, کہ خط نمبر 47 میں ہے, اللہ اللہ فی الایتام فانہم لا یغب افواہکم, خدا را خدا را یتیموں کا جو ہے وہ خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے یتیم بھوک کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے, بھوک کی وجہ سے دنیا سے جو ہے وہ چلے نہ جائے. اگر تم نے یتیم کا خیال نہیں رکھا اور وہ غربت کی وجہ سے, فقر کی وجہ سے اگر دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے. اس وجہ سے قرآن پاک میں بھی اور متعدد روایات میں بھی یتیم مورد توجہ اور مورد عنایت پروردگار ہے, اور عنایت جن اہل بیت ہے. اور سرور کائنات نے بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن طبقات کو اور انسانی معاشرے میں جن لوگوں کو زیادہ مورد عنایت قرار دیا ہے, مورد لطف قرار دیا ہے, وہ مسکین ہے, فقیر ہے اور یتیم ہے. اس لیے یہ روایت آپ کو سنن بیان کیا, یجالس الفقراء ویونس المساکین ویکرم الفضل ویتالف اہل الشرف بالبر الیہم. اور جو شخصیت کے مالک ہیں, جن کے معاشرے میں مقام ہے, منزلت ہے, احترام ہے معاشرتی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں, ان کے لیے احترام ہے اور وہ مورد تعظیم ہے, ان لوگوں کو پیغمبر مورد تعظیم قرار دیتے تھے. اور خاص طور پر جو مذہبی جو بزرگان ہیں ان کی جو ہے نا وہ قدر کرتے تھے اور ان سے الفت کرتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچتے تھے, اپنی طرف جو ہے نا وہ لاتے تھے, نیکی کے ذریعے سے اور بہترین تعلیمات کے ذریعے سے, بہترین کلام کے ذریعے سے. یہاں روایت میں آیا ہے, وَيُكْرِمُ الْفَضْلَ وَيَتَأَلَّفُ أَهْلَ الشَّرَفِ بِالْبِرِّ إِلَيْهِمْ, جو اہل فضیلت ہے, جو معاشرے میں منزلت والے, مقام والے اور جو مورد احترام لوگوں کے جو ہے نا جو بزرگان ہیں, ان کو احترام سے نوازتے تھے اور ان سے الفت اور محبت کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو نیکی کر کے, احسان کر کے اپنی طرف جو ہے نا ان کو لاتے تھے. اور یہی سبب ہوا جو بھی مذہبی جو بزرگان ہیں ان سے پیغمبر نے بہترین روابط رکھے, ان کو خطوط لکھے اور ان کو بہت سارے پیغمبر نے اپنی تعلیمات سے, اپنے پیغامات سے ان کو جو ہے نا وہ نوازا. لہٰذا بزرگوں کی عزت کرنا اور بزرگوں کی تعظیم کرنا, یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے اور پیغمبر کی جو ہے وہ سیرت ہے. اور خاص طور پر جو مذہبی بزرگان ہیں, مثال کے طور پر علماء ہیں, سادات ہیں, اساتذہ ہیں اور دیگر جو ہماری مذہبی جو بزرگان ہیں, ان کی عزت کرنا اور ان کا جو ہے نا وہ احترام کرنا اور ان کی عزت کا خیال رکھنا, یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے اور پیغمبر کی سنت اور سیرت میں سے ہے. بقیہ جو اس یہ جو روایت ہے اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا آپ کے خدمت میں جو ہے بیان کروں گا. آخری لفظ آپ کو بیان کر کے آپ کی ذمتوں کو تمام کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ جو آنے والے درس میں مزید تفصیل سے جو ہے باقی پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی صفات کو بیان کروں گا. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولیکن یعفو ویصفحو. پیغمبر کی صفات میں سے ایک عظیم صفت نیکیوں کے ساتھ نیکی کرنا, یعنی احسان کے بدلے احسان, لیکن اس سے بالاتر جو ہمارے لیے ایک طرح سے ناممکن ہو چکا ہے اور ایک طرح سے ہماری زندگیوں میں مفقود ہے, ہماری زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے. پیغمبر جو شخص پیغمبر کے ساتھ ظلم کرتے, جفا کرتے یا پھر پیغمبر کے ساتھ ستم کرتے, ان کو نیکی سے نوازتے تھے, ان کو احسان کے ساتھ نوازتے تھے. برائی کرنے والوں کے ساتھ پیغمبر نیکی کرتے تھے, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے, ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے تھے, برائی کا جواب نیکی سے دیتے تھے. جفا کرنے والوں کے لیے دعا دیتے تھے, برائی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے. یہ پیغمبر کی بزرگی اور خلق عظیم کا جو انک لعلی خلق عظیم کا ایک اہم ترین جو پیغمبر کی سیرت میں نمونہ ہے وہ یہ ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے, یقیناً ہم میں سے اکثریت یہ کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم جو کرو گے اس کے ساتھ ہم برے انداز سے پیش آتے ہیں. اگر اس نے ہمارے پر ظلم کیا تو ہم کوشش کرتے ہیں اس ظلم کا انتقام لیا جائے اور اس برائی کا جو ہے برائی سے جو ہے وہ جواب دیا جائے. قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں, سرور کائنات کی سیرت کا اہم ترین سرخی ہے, برائی کے جواب برائی سے مت دو, برائی کے جواب نیکی سے دو. اگر تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو, اگر تم پیغمبر کی سیرت پر چلنے والے ہو, تو برائی کا جواب نیکی سے دینا, ظلم کا جواب عفو سے دینا, ظلم کا جواب درگزر کر کے دینا. لہذا یہ روایت کا جملہ ہے, معصوم کا فرمان ہے, ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ. برائی کا جواب برائی کے ذریعے سے نہیں دیتے تھے بلکہ برائی کا جواب نیکی کے ذریعے سے دیتے تھے. ولیکن یعفو ویصفح. بہت ساری جو پیغمبر کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہے, مشرکین گستاخی کرتے تھے, نادان لوگ گستاخی کرتے تھے, الفاظ کے طور پر, کردار کے طور پر کتنی گستاخیاں جو ہے نا پیغمبر کے شان میں جو ہے کی گئی. پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ جو برائی کرنے والے ہیں ان کو نصیحت کرتے تھے, ان کو ہدایت کرتے تھے, ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے تھے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. خدایا میری قوم کو ہدایت فرما اور میری قوم جو ہے ان کو میری شان اور میری عظمت کا علم نہیں ہے. لہذا ہمیں پیغمبر کی سیرت کو اپناتے ہوئے اگر کوئی ہمارے بارے میں گستاخی کرے یا برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے اور اس کا جواب جو ہے وہ بدی سے نہیں دینا چاہیے, بدی کا جواب نیکی سے, اور کسی نے ظلم و ناانصافی کیا ہے تو اس کو عفو کر کے, درگزر کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا چاہیے. خدایا پروردگارہ پوری بشریت میں, پوری انسانیت میں ہر لحاظ سے جس ہستی کو تو نے کامل اور جامع انسان کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے, ان کی عظیم اخلاقی صفات, ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں بزرگیاں, ہمیں کمالات پانے کی توفیق عطا فرما. خدایا پیغمبر کی صفات کو, پیغمبر کے اخلاق کو اپنا کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرما. خدایا پروردگار وہ ہستی جو تمام خوبیوں کا مالک ہے, وہ ہستی جو تمام خوبیوں کا وارث ہے, تمام شریعتوں کا وارث ہے, تمام نبوتوں کا وارث ہے, تمام انسانی فضائل و کمالات کا وارث ہے, حضرت بقیت اللہ العظم منجی بشریت مستحق کائنات, خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم ان کے اصحاب اور ان کے انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد وعلی طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.